تشریف لاتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور۔
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ان الله قوي عزيز۔ صدق الله العظيم۔ سورہ حدید کی یہ مرکزی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس آیہ مبارکہ پر کچھ میں گفتگو کروں، چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ تمہیداً عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے، یہ نشست ہے، یہ درس قرآن کی ہے، لہذا درس قرآن کے جو پروٹوکالز ہوتے ہیں کسی درجے میں اسی کو نبھانے کی کوشش کروں گا، کہ بہت زیادہ ایک جوشیلی تقریر کی آپ مجھ سے کوئی توقع نہ رکھیے گا، اور نہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں جو بھی ہمارے رفقاء اس وقت موجود ہیں، ان میں عظیم اکثریت ملتزم رفقاء کی ہے، اور سورہ حدید سے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملتزم رفقاء میں سے بہت کم ہی ہوں گے کہ جو اس سے واقف نہ ہوں، اس کی عظمت سے واقف نہ ہوں۔ اس لیے کہ ہمارے منتخب نصاب کا جہاں سورۃ العصر ایک بنیاد بنتی ہے، وہیں سورہ حدید جو ہے وہ بھی اس کا ذروۂ سنام ہے، کلائمیکس ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ بہرحال یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں جن حضرات کو بھی رات میں سونے میں کوئی ڈسٹربنس رہی ہو تو ان کا نیند کی طرف غلبہ زیادہ ہوتا ہے، لہذا جیسا کہ آپ کے اس لیفلیٹ میں موجود ہے کہ درس حدیث یا درس قرآن کا کوئی دورانیہ نہیں ہے، اور نہ جتنے بھی آپ نے لیکچر سنے وہ 40 منٹ کے لیکچر تھے، بعض حضرات نے 50 منٹ بھی لیے، اس سے زائد بھی لیے، لیکن یہ کہ ایک تو اس خاص وقت کی مناسبت سے، اور دوسرے یہ کہ دورانیہ کا موجود نہ ہونا میرے لیے ایک سہولت بھی ہے کہ اگر چاہوں تو 15-20 منٹ میں گفتگو کو سم اپ کر لوں، اور چاہوں تو پھر اس کو اور مزید بڑھا بھی سکتا ہوں، جو یقیناً میں نہیں چاہوں گا۔ آج کی میری یہ گفتگو اصل میں ایک یاد دہانی اور تذکیر ہے۔ ہمارا دین اصل میں مشتمل ہی یاد دہانیوں پر ہے، جس کی سب سے بڑی مثال نماز 5 وقتہ کا قیام۔ دن کے 24 گھنٹے میں سے تقریباً 10-12 گھنٹے تو آپ رات کے نکال دیجئے، بقیہ 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 14 گھنٹے جو بچتے ہیں، اس میں ہر 2-2.5 گھنٹے کے بعد نکلو اپنی مصروفیتوں سے، اپنے جکڑ بندیوں سے، حاضر ہو جاؤ مسجد میں، آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبی تازہ کریں، یہ ریمائنڈر ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی آیات بھی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تصریف آیات، یہی مضمون ہے لیکن مختلف اسالیب سے، مختلف انداز سے بیان کیا گیا تاکہ ذہن نشین ہو، اور یہ بیان جو ہے بعادہ و تکرار ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے۔ 5 مرتبہ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو تاکہ دل میں جو ہے میری یاد کچھ نہ کچھ موجود تو رہے۔ اب آئیے سورہ حدید کی طرف، جس کی آیت کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن حکیم میں کس مقام پر ہے؟ قرآن حکیم کی ایک تقسیم تو وہ ہے جس سے ہم خوب واقف ہیں، بڑی سورتوں کو رکوعوں میں تقسیم کر دیا گیا، پھر اس کے بعد پاروں کی تقسیم ہے، پھر احزاب ہیں، 7 حزب ہیں۔ اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس تقسیم کے اندر بھی بڑی حکمت تھی۔ روزانہ کوئی شخص ایک پارہ اگر تلاوت کرے، ایک مہینے میں قرآن مکمل ہو، اور آگے بڑھے، مزید ہمت کرے، ایک حزب کی تلاوت کرے تو ایک ہفتے میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے. اور نمازوں میں جو حصہ پڑھا جاتا ہے وہ رکوع کی شکل میں موجود ہے، ایک رکوع پڑھ لیجئے، دو رکوع پڑھ لیجئے. لیکن قرآن پر غور و فکر و تدبر کرنے والے، خاص طور پر مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ، جسے حدیث میں کہا گیا نا لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. انہوں نے جب خاص طور پر فوکس کیا قرآن حکیم کی صورتوں کو تو انہیں محسوس ہوا کہ یہاں تو مکی اور مدنی صورتوں کے بھی گروپ ہیں، ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت، یہ مل کر ایک گروپ مکمل کی ہوتا ہے. سورہ فاتحہ مکی ہے، چار صورتیں آگے مدنی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. پھر مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کے علاوہ حوالے سے دوسرا گروپ، چار صورتیں، دو صورتیں مکی، سورہ انعام، سورہ انعام اور سورہ اعراف، اور دو صورتیں مدنی. اسی طرح تیسرا گروپ جو ہے اس میں 14 صورتیں مکی ہیں، سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک، اور صرف ایک صورت مدنی آئی، سورہ نور. پھر چوتھے گروپ کے اندر 8 صورتیں مکی ہیں اور صرف ایک صورت مدنی ہے، سورہ احزاب. اور پانچویں گروپ میں پھر 13 صورتیں مکی ہیں اور 3 صورتیں مدنی ہیں، جن سے آپ بھی واقف، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد چھٹا گروپ ہے کہ جس میں یہ سورہ مبارکہ شامل ہے، جس میں 7 مکی صورتیں ہیں جو سورہ قاف سے شروع ہو کر اور سورہ واقعہ تک چلی، اور اس کے بعد 10 مدنی صورتیں ہیں. مدنی صورتوں کا اتنا بڑا اجتماع اور اتنا خوبصورت گلدستہ آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گا، تعداد صورت کے اعتبار سے. اور مدنی صورتیں شروع ہوتی ہیں سورہ حدید سے، جس کی آیت ہے آج میرے زیر موضوع، اور سورہ تحریم تک. یہ 10 مدنی صورتیں ہیں تسلسل کے ساتھ. اب چند باتیں اس گروپ کے بارے میں نوٹ کر لیجئے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، درس قرآن ہے تو قرآن ہی کے حوالے سے بات کروں گا. یہ جو مدنی صورتوں کا گروپ ہے، ان کا زمان نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مدنی دور کا نصف آخر ہے. اور جب آپ ان صورتوں کو فوکس کرتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ڈانٹ کا انداز بھی ہے، جھنجھوڑنے کا انداز بھی ہے، متوجہ کرنے کا انداز بھی ہے. سورہ صف جو ہے وہ بالکل مرکز میں موجود، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے. یہ قول و فعل کا تضاد، جو پہلی سیڑھی بنتا ہے منافقت کے سفر کی. اسی طرح سورہ حدید میں فرمایا گیا وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا مسلمانوں، کیوں ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، اللہ کے رسول پر؟ یہ جھنجھوڑنے کا انداز آپ کو ملے گا، خبردار کرنے کا انداز. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہوا تمہیں اللہ کے رستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں نکالتے؟ اور انفاق فی سبیل اللہ کے اندر تو گویا کہ جہاد بالمال بھی شامل ہے، اقامت دین کی جد و جہد میں اپنا روپیہ پیسہ مال صرف کرنا. اسی طرح سورہ حدید میں فرمایا گیا الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان پر کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں، خشیت اختیار کریں؟ تو یہ انداز آپ کو ان صورتوں میں نمایاں ملے گا. دوسری بات یہ کہ یہود اور نصارہ کا ذکر ہے بطور نشان عبرت، کہ مسلمانوں تم سے پہلے یہ امت تھی جو امت مسلمہ کہلاتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے پروردگار ہمیں اپنا مطیع فرمان بنائے رکھ، مسلمان بنائے رکھ، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجو. تو ہم سے پہلے امت مسلمہ بنی اسرائیل تھے، حامل کتاب بھی تھے، حامل شریعت بھی تھے. لیکن ان کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ مسلمانوں یہ تم سے پہلے جو قوم تھی وہ جن ضلالتوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی رستوں پر چل پڑو، بکثرت آپ کو ذکر ملے گا۔ سورہ جمعہ میں جو فرمایا گیا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مثال ان لوگوں کی جنہیں ہم نے حامل تورات بنایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، کہ مثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کی پشت پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا۔ سورہ صف میں فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو؟ اور سب سے بڑی ایذا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف سے پہنچی تھی وہ کیا تھی؟ عین جب قتال کا وقت آیا ہے تو بالکل ڈھیر ہو کر بیٹھ رہی، لاکھوں کی تعداد تھی اس وقت بنی اسرائیل کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ قرآن حکیم نے ان کا یہ جملہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کو نقل کر دیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑائی کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ جس طرح بہت سے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چٹان پر اپنی عصا مارو، بارہ چشمے پھوٹ گئے، منو سلوا ان کے لیے نازل کیا گیا۔ اللہ کی بڑی محبوب قوم جسے یہ زوم ہو گیا تھا کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ، لیکن اس کے بعد پھر قرآن کا فتویٰ کیا تھا، ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ تو ان کا ذکر آپ کو ملے گا اس صورت میں جا بجا بطور نشان عبرت، ہوشیار باش کہ کہیں ان لوگوں میں ان کی سیرت و کردار کا جو نقشہ ہے کہیں اس طرف تم بھی نہ چل پڑو۔ پھر یہ کہ ان صورتوں میں سے پانچ وہ ہیں کہ جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا، کل دس صورتیں اور پانچ وہ، اس میں صرف ایک مناسبت کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ پانچ ہی صورتیں ہیں قرآن حکیم کی کہ جن کا آغاز الحمدللہ کے الفاظ سے ہوا، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، پھر سورہ انعام، پھر سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، اور پھر سورہ سبا اور سورہ فاطر، پانچ سورتیں، اور یہی تعداد ہے پانچ کی کہ جن کا آغاز ہوا ہے اللہ کی تسبیح سے، اور وہ اس مدنی سورتوں کا جو خوبصورت گروپ ہے اس کے اندر شامل ہے، سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، پھر سورہ صف ہے، پھر سورہ جمعہ ہے، اور سورہ تغابن ہے۔ اور ان پانچوں صورتوں میں جو جامع ترین صورت ہے جسے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے نام دیا تھا ام المسبحات، المسبحات کون سی صورتیں کہ جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا، سبح للہ یا یسبح للہ، ایک صیغہ ماضی کا ہے دوسرا مضارع کا ہے، جب سبح للہ آئے گا تو ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کی تسبیح کرتی رہی ہے اس کائنات کی ہر شے جب سے اللہ نے اس کائنات کو قائم فرمایا، یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے اب تک، اور جب مضارع میں آئے گا تو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی جب تک اللہ تعالی اس کائنات کو قائم رکھے۔ تین صورتیں شروع ہوئی ماضی کے سیرے سے، دو صورتیں مضارع کے سیرے سے، ام المسبحات، وہ کہ اس گلدستے کا جو سب سے خوبصورت یا مرکزی پھول جس کو سمجھ لیجئے وہ سورہ حدید ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو اگر ہم فوکس کرتے ہیں تو جامع ترین صورتوں میں سے، خطاب مجھ سے اور آپ سے مسلمانوں سے، پہلی چھ آیات جو ہیں اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے توحید فی الذات، توحید فی الصفات، تو ذات و صفات کے بیان میں قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہو ملک السماوات والارض اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کی ملک ہے، اس زمین و آسمان کی ہر شے اس کا اختیار، اس کا راج. یحیی و یمیت، وہی تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہے، اسی کے اختیار میں ہے، جب چاہے گا تم پر موت طاری کر دے گا. اور اس کے بعد پھر وہ آیت بھی موجود ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جس کے بارے میں امام راضی جو بھی ملتزم الفقہ ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ سے کیسے ممکن ہے کہ انہیں دلچسپی نہ ہو. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول آپ کی یادداشت میں محفوظ ہوگا، اعلم ان هذا المقام مقام محیب غامض عمیق، یہ جو الفاظ یہاں استعمال کیے گئے، الاول بھی وہی ہے، الاخر بھی وہی ہے، الظاہر بھی وہی ہے، الباطن بھی وہی ہے، اس کی کنہ تک ہم پہنچ نہیں سکتے. الاول میں آپ کہاں تک جائیں گے، الباطن میں کہاں تک جائیں گے، ہماری تو سوچ ختم ہو جائے گی. اسی کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی ہے، مناجات بھی ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. بہت خوبصورت الفاظ. ظاہر ہے کہ الفاظ کی اپنی لمیٹیشن ہے، تو اتنا باطن ہے، اتنا مخفی ہے کہ کوئی کہ تیری گناہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. دنیا میں کوئی ٹیسٹ ایسا ایجاد نہیں ہوا، کوئی لٹمس ٹیسٹ جو اللہ کے وجود کو ثابت کر دے، اور تو اتنا ظاہر ہے کہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ تیری خلاقیت کی گواہی دے رہا ہے. الظاہر الباطن الاول الاخر، یہ آیت بھی اسی مجموعے میں موجود ہے. اس کے بعد پھر پانچ آیات ہیں کہ جس میں خالق ارض و سما نے مسلمانوں سے دو تقاضے کیے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، خطاب مجھ سے اور آپ سے. اور میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئیں تو انسان کو متوجہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب فرما رہا ہے. اور وہ دو تقاضے کیا ہیں؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ایمان محکم رکھو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اس کے تقاضوں کو ادا کرو. اللہ پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت رب، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت. یہ موضوعات آپ بکثرت سن چکے، ریمائنڈرز تھے سب. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو جس جس دائرے میں اللہ نے تمہیں اختیار دیا، اللہ کی حاکمیت کو قائم بھی کرو. اور اس کے بعد پھر آٹھ آیات وہ ہیں جن میں جو لوگ ان تقاضوں کو ادا کریں ان سے جنت کا وعدہ. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم و بأیمانہم، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور، نور ایمان، نور اعمال صالحہ ان کے سامنے موجود ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اس کے بعد جو ذکر کیا گیا تو وہ مشرکوں اور کافروں کا نہیں کیا گیا، منافقین کا کیا گیا. یہ بھی لمحہ فکریہ ہے، ایک طرف اہل جنت ہے اور دوسری طرف ظاہر ہے کنٹراسٹ میں آپ دیکھیں گے تو اہل جہنم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، اہل ایمان سے ذرا ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے اس نور سے کوئی استفادہ کر لیں. یہ نور ایمان، وہ جو ایک بہت سخت مرحلہ ہے جسے ہم پل صراط کے نام سے جانتے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہوگی اس کا ہم ادراک نہیں رکھتے. احادیث میں بھی ذکر موجود ہے کہ مرحلہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنا ایمان کا نور عطا فرما دے گا اور اعمال صالحہ کا نور ہوگا، تو وہ تو اس مرحلے کو کامیابی سے عبور کر لیں گے، وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. اور جن کا معاملہ اس کے برعکس ہے، کہنے کو تو مسلمان تھے لیکن نہ اللہ پر ایمان کے تقاضے ادا کیے نہ اللہ کے رسول پر ایمان کے تقاضے ادا کیے. اتباع رسول, رسول پر ایمان کا تو اصل تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا اتباع, وہ پھر جہنم میں گرا دیے جائیں گے. آٹھ آیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے واضح کر رہی ہیں اس بات کو کہ جن لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنی رضا کا, فروح و ریحان و جنت و نعیم, وہ کون ہے؟ اور جو اس دن ابدی نار جہنم کا جو نوالہ بنیں گے وہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بعد پانچ آیات ہیں, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یہ جو ہمارا حیاتیاتی سائیکل ہے اس کی بہترین تمثیل, جان لو کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ تماشے کے, وزینت ان کو زیبائش ہے, کچھ آرائش ہے, کچھ زینت ہے, بناؤ سنگھار ہے. وہ تفاخر فی الاموال والاولاد, اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا مال اور اولاد کی طلب میں, تفاخر. اور اس کا موازنہ کیا گیا نباتاتی سائیکل سے, کہ مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. کوئی فرق نہیں ہے, یہ نباتاتی سائیکل جو ہے جو فصل جو ہے وہ بیجی ہے, کسی کسان نے بڑی محنت کی ہے, پھر سب فصل نے اپنی جو ہے وہ کونپلے برآمد ہوئی ہیں, پھر لہلہاتی ہوئی تاحد نگاہ فصل لہلہا رہی ہے, کسان کا دل بڑا خوش ہو گیا. اور اس کے بعد بالآخر وہ وقت بھی آتا ہے کہ اسی زمین میں جو ہے روندی ہوئی گھاس اور مٹی میں مل کر مٹی ہو گئی. کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج, اپنی پختگی کیوں پہنچی, فتراہ مصفرا, پھر وہ زرد پڑ گئی. یہی ادوار ہمارے ہیں نا, کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی کے شادیانے بچتے ہیں, پھر اس بچے کا ابتدائی دور کیا ہے؟ لہو لعب. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. اور اس کے بعد پھر جو اس کی نوجوانی کا دور ہے تو اس میں تفاخر ہے اور اس میں زینت ہے, اپنا بناؤ سنگار, اپنے آپ کو پورا اپ ٹو ڈیٹ رکھنا, اپنی لباس کی تلاش خراش, ہر شے پیش نظر رہتی ہے. ثم یہیج, اور اس کے بعد پھر بڑھاپے کے آثار شروع ہو جاتے ہیں, بال سفید ہونے لگتے ہیں, چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں, کمر جھک جاتی ہے, موٹے موٹے شیشوں کی عینک لگ جاتی ہے. فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما, اور بالآخر وہ وقت بھی آتا ہے کہ اپنے ہی اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کی اصل منزل تک پہنچا دیتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے, وہ چار پانچ مہینوں میں ختم ہو جاتا ہے اور یہ کوئی ساٹھ ستر اسی برس. لیکن یہ کہ آگے جو فرمایا گیا, سابقوا الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء, یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے تو تمہیں امتحان کے لیے بھیجا, مسابقت کرو, روپے پیسے کی طلب میں نہیں بلکہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے بعد پھر وہ آیت ہے, لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. اس آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, اگرچہ یہ مضامین پہلے بیان ہو چکے. ہمارے دوست برادر خالد شفیع صاحب کی تقریر, اس سے پہلے طاہر خاکوانی صاحب کی تقریر, پھر برادر شجاع الدین صاحب کی تقریر, انہی ہی گویا کہ ایک ہی تصویر میں مختلف رنگ بھرے گئے. اور جیسا کہ حوالہ دیا تھا خالد شفیع صاحب نے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس آیہ مبارکہ کو قرآن حکیم کی انقلابی موضوع کے اعتبار سے عریاں ترین آیت قرار دیا, جس میں ذکر ہے کہ ہم نے لوہا اتارا اور اس میں جنگ کی طاقت ہے, اب اس طاقت کو ہاتھ میں لے کر تمہیں سرکوبی کرنی ہے. وہ جو ظالم ہیں جنہوں نے وہ نظام عدل و قسط کے رستے میں روڑے اٹکائے ہیں, جو لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہیں. تو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے بینات کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. دیکھیے سورہ صف جو ہمارے منتخب نصاب کا بہت اہم درس ہے، اس کی مرکزی آیت والذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے نا کہ جس نے اپنے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا الہدا اور دین حق کے ساتھ. وہاں دو اصطلاحات آئیں، الہدا قرآن حکیم، یہاں لفظ کیا آیا الکتاب، اور وہاں دین الحق کے الفاظ تھے سچا دین حق دین. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دین اصل میں مکمل نظام حیات کو کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ اس سے باہر نہ ہو. یہاں یہ تین ہتھیار ہیں کہ جن کا ذکر کیا گیا، بینات، الکتاب اور المیزان. بینات میں وہ روشن دلیلیں بھی ہیں جس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے، بڑے روشن دلائل دے کر بھیجا. اور پھر یہ بات بھی کہ نبی اور رسول کی زندگی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. پورا پاسٹ جو ہے کسی بھی نبی اور رسول کا وہ اس بات پر گواہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے کبھی کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، کوئی غلط بیانی نہیں کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا. یہ بھی تو بہت بڑی سند ہے نا. جیسا کہ سورہ ہود میں فرمایا گیا آیت نمبر 62 میں قوم کے الفاظ کیا تھے، یا صالح قد کنت فینا مرجوا. حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قوم نے کیا کہا، اے صالح تم تو ہمارے بہت ہی من پسند آدمی تھے، تم سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں. اس لیے کہ نبی اور رسول کا جو پاسٹ ہے، آغاز وحی سے پہلے کا جو پیریڈ ہے، وہ بھی بہت بڑی سند ہے، بہت بڑی دلیل ہے. پھر جو معجزات دے کر اللہ نے بھیجا اپنے نبیوں اور رسولوں کو بالبینات. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ان کے ساتھ پھر کتاب اور میزان بھی نازل ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے گئے، آج موجود نہیں لیکن قرآن تو ذکر کرتا ہے نا، صحف ابراہیم و موسیٰ. وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، حضرت داؤد کو زبور عطا کی گئی. اور تورات اور انجیل کا ذکر تو بکثرت قرآن میں موجود. تو الکتاب، وہ کتابیں، وہ الہامی صحائف، اور پھر یہ کہ کتاب میں شریعت کے احکامات بھی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تختیاں لے کر آئے تھے کوہ طور سے، 10 کمانڈمنٹس شریعت کے احکامات کا اندر تھے نا اس پر. تو بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، اور میزان ایک توازن، وہ نظام کچھ بہت متوازن ہے. ہمارے یہاں چند مسائل وہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں انسانی عقل جو ہے بالکل مجبور ہو جاتی ہے، گھٹنے ٹیک دیتی ہے، یا تو ایک ایکسٹریم پہ نکل جائیں گے یا دوسری ایکسٹریم پر نکل جائیں گے. مرد اور عورت کا، دونوں انسان ہیں، دونوں کے حقوق ہیں، فرائض ہیں. کسی زمانے میں عورت کو جو ہے جسے آپ کہیے کہ حیوانات سے بھی کہیں بدتر درجہ دیا گیا، اور کہیں عورت کو جو ہے اٹھا کر کلو بترا بنا دیا گیا. مرد اور عورت کا مسئلہ ہے، سرمایہ اور محنت کا مسئلہ ہے. اس میں جب تک خدائی ہدایت ہمارے پاس نہیں ہوگی، ہم اپنی عقل سے یہ مسائل طے نہیں کر سکتے. تو یہ توازن ہے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت خلافت لی تھی تو اس موقع پر کیا فرمایا تھا؟ میرے نزدیک تم میں سے ہر قوی ضعیف ہے جب تک کہ لوگوں کا حق اس سے وصول نہ کر لوں، اور تم میں سے ہر قوی جو ہے، ہر ضعیف میرے نزدیک قوی ہے جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں۔ معلوم ہوا کہ وہ نظام جس میں کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں جو فرمایا گیا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت واولو العلم قائما بالقسط، اللہ خود گواہ ہے اس بات پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتے ہیں فرشتے بھی اور اولو العلم بھی، وہ اللہ کے جو قائماً بالقسط ہے، عدل و انصاف کا قائم کرنے والا۔ سورہ شورا میں الفاظ آئے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ہوا کہ میں ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کروں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اور اس حوالے سے یہ آیت جو ہے بہت ہی، جسے آپ کہیے انقلابی آیت ہے، کہ ان ظالموں کی سرکوبی کے لیے جو رکاوٹ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام عدل اجتماعی میں، ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لو۔ حضور کا مکی دور تو آپ کو نظر آئے گا، اسی طرح دعوت ہے، تبلیغ ہے، ایک ایک کنڈی آپ نے جا کر کھٹائی ہے، کہیں کوئی قافلہ اگر مکہ کی وادی کے قریب آ کر کہیں پڑاؤ ڈالا، وہاں پہنچ کر اپنی بات کرنے کے لیے، توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ لیکن یہ کہ یہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو پھر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر اور ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، جو لوہے کو اتارنے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں اس باطل نظام کے ساتھ، ان کی سرکوبی کی جائے۔ جیسا کہ قرآن میں کہا نا کہ ہم حق کا کوڑا جو ہے وہ باطل کی پیٹھ پر مارتے ہیں، اس کے سر پر مارتے ہیں، اور اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں، پاش پاش کر دیتے ہیں۔ فَيَدْمَغُهُ کے الفاظ ہیں۔ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، بَأْس کے معنی کیا ہے؟ جنگ، شدید جنگ کی صلاحیت اور قوت۔ بعد کا لفظ جب آتا ہے جمع کی صیغہ میں بأسا، تو اس کے معنی یہ فقر و فاقہ ہے، تکلیف ہے، مشکل حالات ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، آیت البر کے آخری حصے میں دونوں اصطلاحات آ گئیں، بأسا بأس کی جمع، فقر و فاقہ کے عالم میں، تنگی کے وقت، مشقت کے وقت، مشکل حالات میں سب سے کام لینے والے، وحین الباس، اور خاص طور پر جنگ کے وقت ثابت قدم رہنے والے۔ وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے اور منفعتیں بھی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے کہ کون ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نصرت کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، کون ہے جو مددگار ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول آپ کو یاد آ گیا ہوگا، سورہ صف کے جو آخر میں موجود ہے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے، اس بڑے مقصد کے لیے۔ تو حواریین نے کیا کہا تھا؟ ہم ہیں اللہ کے مددگار، نحن انصار اللہ۔ ندا تو لگائی رسول نے، لیکن حواریوں نے اللہ کیوں اپنے ساتھ اپنی مدد کو اللہ کی طرف جوڑا؟ تو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، یقین اللہ تعالی القوی ہے، العزیز ہے، اسے اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ لیکن ایک اصل امتحان تمہارا ہے کہ تمہیں بھیجا یہاں کس غرض سے؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ دین کا وہ تصور، ڈائنامک تصور، دین کو قائم کرنے کی عمل جدوجہد کرنا، دین کو قائم کر دینا جو ہے، وہ تو کتنے رسول ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے غالب فرمایا، لیکن آسمان سے عذاب بھیج کر کافروں کو اور مشرکوں کو سب کو ہلاک کر دیا، رسول غالب ہو گئے. مکی صورتوں میں آپ کو بکثرت ان کا ذکر ملے گا. لیکن یہ کہ قدم بقدم چلتے ہوئے اور جو بھی ایک انقلابی پروسیس ہے اس سے گزرتے ہوئے دین کو قائم کرنا، یہ تاریخ انسانی میں اس تاریخ میں ایک ہی مرتبہ ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں. منہج انقلاب نبوی ہو اور اسی طرح یہ کہ حضور کا مقصد بعثت ہو، یہ تمام کتابیں آپ حضرات کے لیے حاضر بھی ہیں، آپ ان کا مطالعہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ میری آج کی گفتگو جو ہے وہ ایک ریمائنڈر یا ایک یاد دہانی کے درجے میں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق دے کہ واقعتاً دین کا وہ ایک ہمگیر تصور جو ہم پر واضح رہے. وہ کہیں دھندلانے لگتا ہے تو پھر اس کو واضح، اس کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے پھر انسان کو خود شعوری کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس رستے کے اوپر گامزن رکھے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.